الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب إني مناته الطعام وشهوات بالنهار فشفني فيه ويقول القرآن مناته النوم بالليل فشفني فيه فيشفعان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہم شعبان معظم کے آخری عشرے میں ہیں اور انشاءاللہ اگلا جمعہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہوگا بہتر محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان کے روزے اور اس کی جو فضیلتیں ہیں ان کا بیان کر لیا جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ آپ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی اس کی عظمتیں اور اس کے فضائل بیان کیا کرتے تھے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطبہ منقول ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن دیا اور اس کا آغاز یہیں سے کیا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم اے لوگوں تم پر ایک بڑا عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا شہر مبارکن وہ برکت والا مہینہ ہے شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے انشاءاللہ موقع ہوا تو یہ پورا خطبہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تین یا چار جمعوں میں سورۃ البقرہ کا یہ جو رکوع ہے 23واں رکوع اس کا ہم مطالعہ کریں انشاءاللہ آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع ایک مرتبہ ذرا غور سے پڑھ لیا جائے، اس کے لیے جو تفسیر مناسب رہے گی وہ تفسیر معرف القرآن مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ کی ہے. 6 آیات محض اس رکوع میں، آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، لیکن روزے سے متعلق مکمل ہدایات، تفصیلی ہدایات ہیں جو کہ ان 6 آیات میں اللہ پاک نے بیان فرما دی. تو انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ جتنا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے خطاب جمعہ میں، ان آیات مبارکہ کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ایمان اور صحت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے، اور اس میں جو بھی عبادات بن پڑے اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کو اخلاص سے نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی ہمیں بار بار تنقیل کی جاتی ہے، پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما. وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. لہذا اس حوالے سے دو طرح کی تیاریاں ہیں جو کہ ہمیں کرنی چاہیے. ایک تیاری کہلاتی ہے ذہنی اور فکری. فکری تیاری قرآن سے متعلق، حدیث سے متعلق، وہ مقامات ان کو ذہن میں تازہ کیا جائے کہ جو روزے سے متعلق ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے یہاں آپ کے سامنے ابھی گزارش کی جا رہی ہے. ایک عملی تیاری بھی ہے کہ جو فکری رہنمائی ہمیں یہاں سے ملے اس پر ہم عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر آمادہ کریں، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو پورے بھرپور طریقے سے عزم کے ساتھ اس مہینے کو ویلکم کریں اور اچھی طرح اس میں عبادات کر سکیں. یہ گزارش ہے کہ جو گیٹ پر بیٹھ گئے میرے بھائی میرے بزرگوں، یہ لیفٹ رائٹ بالکل خالی ہے، آپ پلیز اگر گیٹ چھوڑ دیں تو مناسب، ایک ہی گیٹ کھلا ہوا ہے، تھوڑا سا موو کر لیجئے، ادھر لیفٹ بھی رائٹ بھی دونوں جگہ خالی ہیں. بہرحال سورۃ البقرہ کی یہ 6 آیات مبارکہ ہیں جس میں سے انشاءاللہ ابتدائی 3 کا آج ہم مطالعہ کریں گے. یہ ابتدائی 3 آیات مبارکہ، اس میں بھی جو 2 آیات مبارکہ ہیں آیت نمبر 183 اور 84، یہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئی، اور ان 2 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ رمضان کا روزہ نہیں تھا، رمضان کا روزہ ایک سال بعد، ہجرت مدینہ کے ایک سال بعد 2 ہجری میں فرض ہوا، اور وہ آیت مبارکہ وہ ہے جو آیت نمبر 185 ہے جو ایک سال بعد نازل ہوئی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان کے روزوں کی فرضیت اور نزول قرآن کا تذکرہ کیا. تو سب سے پہلے ابتدائی 2 آیات، آیت نمبر 183 اور 84 کا ہم مطالعہ کریں گے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا. پہلے آیات مبارکہ کا ترجمہ سن لیجئے، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. مراد ہے یہود و نصارہ، سابقہ امتوں پر بھی روزہ فرض تھا. روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار رہو، متقی و پرہیزگار بنے رہو. یہ ہے اصل آبجیکٹو، اصل مقصد جو انشاءاللہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے. آیت نمبر 184 میں 3 ایکسیپشن، 3 استثناءات کا تذکرہ آ رہا. فرمایا ومن کان مریضن، فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ہر مہینے کے 3 دن، 13، 14 اور 15 تاریخ، یہ ایام 20 کہلاتے ہیں جس میں چاند پوری طرح نمایاں ہوتا، جو ابتدائی زمانے میں تقریباً ایک سال تک مسلمانوں پر ہر مہینے کے 3 دن کے روزے فرض کیے گئے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضاً او علی سفرین، تو پس ان دنوں میں اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو، فعدتم من ایام اخر، تو اسے چاہیے کہ وہ روزوں کی تعداد بعد میں پوری کر لیا کرے. وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ کے جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، بیمار نہیں ہیں، مسافر نہیں ہیں، لیکن روزہ نہ رکھنا چاہیں، تو ابتدائی زمانے میں ان کو یہ سہولت دی گئی تھی، فدیۃن طعام مسکین، تو اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہیں تو وہ فدیہ دیں، پھر روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، فدیۃن طعام مسکین. فمن تطوع خیرن، بس اگر کوئی خوشی سے کوئی اور نیکی کا کام کرے، زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے، صدقات و خیرات کرے، فہو خیر اللہ، تو یقیناً یہ اسی کے لیے فائدہ مند ہوگا، اسی کو فائدہ پہنچائے گا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اے مسلمانوں اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تم سمجھو. دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب کو روزہ اپنی اصل حقیقت، اصل روح کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما. یہ وہ 2 ابتدائی آیات ہیں جو ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئی، روزہ فرض ہوا. اب آئیے ذرا روزے کی غرض و غایت. قرآن حکیم میں 67 مرتبہ 67 ٹائم اللہ پاک نے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور یہاں روزے کا مقصد بھی بیان کیا، لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم پرہیزگار رہو. لہذا ذہن میں تازہ کیجئے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اصل میں ایک کیفیت اور ایک احساس کا نام ہے. یہ احساس کہ وہ رب کائنات ہر وقت حیران ہمیں دیکھ رہا، یہ احساس کہ ہم ہر وقت اللہ کی نگاہ میں، جب یہ احساس بیدار رہتا ہے تو انسان نافرمانی سے بچتا ہے. ریڈ سگنل کے نیچے لکھا ہوا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کتنی جلدی ہو، بہرحال بریکس لینی پڑتی ہے. ہمارے ملک میں تو خیر اتنی زیادہ تفصیلات، اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ان باتوں کو، لیکن باہر ممالک میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اگر ریڈ، اگر سگنل ریڈ ہو گیا تو گاڑی روکنی روکنی ہے، چاہے وہاں کوئی پولیس والا نہ کھڑا ہو. تو بعض اوقات لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ریڈ سگنل پر روکتے ہیں کسی پولیس والے کے خوف کے بغیر. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ پولیس والے سے زیادہ خطرناک چیز کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اگر جیسے ہی وہ کراس کریں گے فوراً ہی کیمرہ ریکارڈ کر لے گا اور ٹکٹ آ جائے گا، چالان بھرنا پڑے گا. لہذا پولیس والے سے زیادہ بڑا خطرہ کیمرے کا ہوتا ہے کہ وہ ریکارڈ کر رہا ہوتا. یہ سائیکولوجیکل امپیکٹ کہلاتا ہے. جب آپ کو یہ احساس ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا، تب انسان ریزرو ہو جاتا، محتاط ہو جاتا. آپ کو کوئی انفارمیشن مل جائے کہ آپ انڈر آبزرویشن ہیں، ابھی انڈر آبزرویشن کا لفظ آپ سمجھ رہے ہوں گے، ہمارے یہاں حساس ادارے جب کسی کے بارے میں انٹروگیشن کر رہے ہوتے ہیں یا تفصیلات جمع کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو آبزرویشن میں لیتے ہیں. اس کے ٹیلی فون ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں، ای میل ایڈریس وغیرہ، ہر چیز اس کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے، خاص طور پر بینک اکاؤنٹ وغیرہ، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، مال کہاں سے آ رہا ہے، کن لوگوں سے ملتا ہے. لیکن کسی جاننے والے نے آپ کو پہلے سے بتا دیا بھائی آپ انڈر آبزرویشن ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ عرصے کے لیے اپنا موبائل فون ہی بند کر دیں گے، ای میل ٹرانزیکشن ختم، بینک سارا معاملہ کیش پہ ہوگا، جیسے ہمارے ہیں سمجھدار لوگ سارا کام کیش پہ کرتے ہیں، کروڑوں اربوں کا غبن کیا کیش پر، کوئی ثبوت ہی نہیں آپ کے پاس پکڑ کے دکھائیں. تو بہرحال یہ کیمرہ ہو یا اور کوئی آبزرویشن کا مسئلہ، یہ احساس ہو کہ آپ مانیٹر کیے جا رہے ہیں، آپ کو دیکھا جا رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، اس احساس کا نام ہے تقویٰ. اور بحمد تعالیٰ جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو یہ احساس بیدار ہوتا ہے. مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 34 سال پہلے جب روزہ رکھنا شروع کیا تھا، والدہ محترمہ جب روزہ رکھواتی تھی یہی گرمی تھی، مئی جون کا مہینہ تھا، اسکول کی چھٹیاں تھیں، روزے رکھنا شروع کیے تھے. تو امی جان یہ فرمایا کرتی تھی کہ روزہ تو رکھ رہے ہو لیکن یہ جان لینا کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، یہ روزہ اللہ کے لیے رکھ رہے ہو، لہذا کچھ کھانا نہیں پینا نہیں. تو سارا دن یہ احساس کہ روزہ میں نے اللہ کے لیے رکھا ہے، کچھ کھانا پینا اس لیے نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرمایا، اس احساس کا نام ہے تقویٰ. لہذا یہ احساس جب بیدار رہے، خاص طور پر روزے کے دوران رمضان میں، تو یہ ہماری فطرت ثانیہ، عادت ثانیہ بن جانی چاہیے کہ 11 مہینے کم از کم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو ہم بچا سکیں، روک سکیں. یہ ہے حاصل روزے کا. 15 سے 16 گھنٹے کا روزہ رکھا، حلال چیزیں استعمال نہیں کی، پانی حلال ہے نہیں پیا، کھانا کھا سکتے ہیں حلال ہے نہیں کھایا، اور دیگر خواہشات نفس جی چاہتا ہے وہ کام کرنے کا نہیں کر رہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا. تو یہ جو عملی اظہار ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، یہ انسان میں وہ صلاحیت بیدار کرتا ہے کہ 11 مہینے تک حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکو، حرام غذا سے، حرام طریقے سے کمانے کے جو ذرائع ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا سکو. اب آئیے ذرا تقوی کی فضیلت بھی سمجھ لیجئے. روزہ رکھنے سے انسان میں تقوی حاصل ہوتا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی زیادہ عزت کا مستحق ہے. اللہ کی نگاہ میں عزت کا معیار پیسہ، رنگ، نسل، قوم، قبیلہ نہیں ہے، یہ سارے دنیاوی معیارات ہیں. پیسے کو عزت دی جاتی ہے، پیسے والوں کو عزت دی جاتی ہے، اسٹیٹس کو عزت دی جا رہی ہوتی ہے. بہرحال اگر کوئی کرپٹ آدمی صدر بن جائے تو بہرحال سلوٹ کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ فوجی جب سلوٹ کر رہا ہوتا ہے صدر کو تو بہرحال صدر ہے وہ، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، اس کو سلوٹ کر رہا ہے، دل میں چاہے کتنا ہی غصہ آ رہا ہو کہ یہ شخص ہمارا صدر بن گیا، لیکن بہرحال اسٹیٹس، اس عہدے کو جو ہے وہ سلوم سلام کرنا ضروری ہوتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی معیارات عزت کے، کوئی عہدہ ہے، کوئی پیسہ ہے، کوئی شہرت ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار صرف تقویٰ. سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اے انسانوں، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں مختلف ذاتوں اور قبیلوں میں بنایا، تقسیم کیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو، ایک دوسرے کو پہچانو. اللہ کے نزدیک عزت کا معیار، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقیوں پر پرہیزگار ہے. لہذا روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق، تعلق مع اللہ، تقرب اللہ، اس کا سب سے بہترین ذریعہ. جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو حدیث مبارکہ میں الفاظ آتے ہیں کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، گویا اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے روزے کے دوران. بات ہو رہی تھی تقوی کی، جو جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہے، نافرمانی سے بچنے والا ہے، عزت کا معیار تقوی. پھر یہی تقوی ہے جو انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتا، اور ہر بندہ مومن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی ہے. اولی اللہ کوئی خاص قسم کی مخلوقات نہیں ہوتے، وہ عام مسلمانوں میں ہی سے ہوتے ہیں، البتہ دو شرائط اگر وہ پوری کر لیں اور اس میں اضافہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولیاء بن جاتے ہیں، ولی بن جاتے ہیں. سورہ یونس میں اللہ پاک نے وہ دونوں صفات بیان فرمائی، ذہن میں تازہ کر لیجئے. ہمارے دین میں کوئی ما فوق البشر ہستی نہیں ہے، سارے انسان ہیں. انسانوں میں البتہ بہتر وہ ہیں جو تقوی اختیار کریں اور اللہ کے ولی بن جائیں. اللہ پاک فرماتا سورہ یونس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں، کسی غم سے وہ دوچار نہیں ہوں گے. اور وہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، بس حلال روزی کما رہے ہیں، گھر والوں کو حلال کھلا رہے ہیں، وعدہ کیا حلال کھلائیں گے. جو فرائض دینی اللہ پاک نے عائد کی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، ادا کر رہے ہیں. جو حقوق العباد اللہ پاک نے عائد کی ہیں، ان کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں. ہاں، گریڈز کا فرق یقینی طور پر ہوگا، ایک 33% پر ہے، ایک 90% میں، دونوں برابر تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال پاس سب ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک مسلمان اگر اللہ پر ایمان رکھے، شرک نہ کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے، تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب تر ہو جاتا. آخری بات اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اگر اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، جو کہ روزے کا اصل حاصل ہے، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ طلاق میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. بڑی اہم آیت مبارکہ، غور سے سننے کی. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت، ہم ہر غم، ہر دشواری، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا. آج ہمارے مسائل ہیں نا، مسائلستان بنا ہوا، ہم خود بھی، ہمارا گھر، ہمارا آفس، ہمارا ملک، جہاں جاؤ مسائل ہی مسائل. لوگ عام طور پر شکوا کرتے ہوئے ماں پائے جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے شکوا کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو بیوی بچے کی طرف سے دکھ ملا، کسی کو ماں باپ کی طرف سے دکھ ملا، ماں باپ نے انصاف نہیں کیا، یار بڑے بھائی کو زیادہ دے دیا، مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں. یہ ہیں وہ شکوے، شکایتیں، مسائل آج ہمارے اکثر و بیشتر، الا ماشاء اللہ. میرے بھائیوں، دنیا میں بڑے سے بڑا مسئلہ بھی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، نافرمانی سے بچیں، تو رب کائنات فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. رازق کون ہے؟ رازق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، وہ تو چیونٹی کو بھی رزق فراہم کر رہا ہے. پتھر اندر جا کر دیکھے، کھو میں جا کر دیکھے، وہاں پر بھی مخلوق ہے، ان کو بھی رزق فراہم کر رہا ہے. لہذا رب کائنات اس شخص کو لازمن رزق عطا فرماتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو. چار آیات مبارکہ میں نے سنانی تھی آپ کو، آخری آیت سنا رہا ہوں. قرآن حکیم ہدایت ہے، قرآن حکیم ہدایت ہے، لیکن ہدایت ملے گی کسے؟ کیا ہر شخص جو قرآن حکیم پڑھے اس کو ہدایت مل جائے گی؟ تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. قرآن حکیم کا علم کوئی اور سے ہے، بڑے بڑے عالم ہیں قرآن حکیم کے، لیکن قرآن حکیم سے علم ہدایت مل جائے، گائیڈنس مل جائے، رہنمائی مل جائے، یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی. میں نے یہ بات پہلے بھی آپ سے شیئر کی تھی، پھر عرض کر رہا ہوں. امریکہ کی بہت سی یونیورسٹیز میں جو پی ایچ ڈی ہیں، پی ایچ ڈی ان اسلامک اسٹڈیز، وہ یہودی ہیں. یہود ہمارے جو ریسورسز ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، سیرت ہے، فقہ ہے اور دیگر، ان پر غور کرتے ہیں. اور بہرحال پی ایچ ڈی کی ڈگری لینا کوئی آسان کام تو نہیں. تو کیا خیال ہے، ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو اسلامک اسٹڈیز میں ہو، یہودی ہو، کیا آپ، میں اور آپ اس سے بحث کر سکتے ہیں؟ اس کے پاس ایسے ایسے دلائل ہوں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا بات بیان کر رہا ہے، فلاں آیت سے، فلاں قرآن میں جگہ، فلاں جگہ یہ لکھا ہے، سیرت کی کتاب میں، آپ پڑھ کے حیران ہو جائیں گے، ہاں یہ لکھا ہوا ہے. تو علم تو ان کے پاس بے انتہا ہو سکتا ہے، ہدایت نہیں ملی. لہذا علم کوئی اور سے ہے، ہدایت کوئی اور سے ہے. ہدایت کسے ملے گی؟ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل شروع میں بیان کر دی. ایک تو بندہ مومن کی دعا کی شکل میں، اللہ پاک سے ہم کیا مانگتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما، راستہ بھی دکھا دے، اس پر چلا بھی دے، اور یہاں تک کہ منزل تک پہنچا دے، یہ ساری باتیں اس میں محذوف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ہم نے راستہ مانگا، سیدھا راستہ، تو اللہ پاک نے جواب میں ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن حکیم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، یہ ہدایت ہے، لیکن ہدایت ملے گی متقین کو، پرہیزگاروں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک یہ تقویٰ ہمیں بھی عطا فرمائے، تاکہ یہ قرآن کی ہدایت ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ اب آئیے ذرا آیت نمبر 185 جو ایک سال بعد نازل ہوئی، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نزول قرآن کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا۔ آیت ذرا طویل ہے، وقت لگے گا، لیکن میں مختصر عرض کروں گا، انشاءاللہ اللہ پاک نے موقع دیا تو رمضان المبارک کے پہلے جمعے میں اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے تفصیلی بات کی جائے گی۔ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں بینات ہیں، روشن دلائل ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے اعتبار سے، ہدایت کے اور حق اور باطل کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے واضح دلائل ہیں جو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تو اب تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھے۔ یہی پر ایک حدیث سن لیجئے، میرے ذہن سے نکل جاتی ہے بہرحال، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے روزے کی، ایک روزے کی جو فضیلت بیان فرمائی، سن لیں۔ حضور نے فرمایا، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان المبارک کا ایک دن کا روزہ قضا کر دے، ایک دن کا روزہ، اب اگر وہ ساری زندگی بھی روزے سے رہے، تب بھی رمضان کے ایک دن کے روزے کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا فمن شہید منکم الشہر، اب تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے، فرق نوٹ کر لیجئے، تین دن سے متعلق جو آیت نازل ہوئی تھی وہاں پر الفاظ کیا تھے؟ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ یہاں آیت مبارکہ کیا کہہ رہی ہے؟ فمن شہید منکم الشہر، اب تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے، یہ مہینہ ہے، وہ دن تھے، فلیصم، تو لازمن تم اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ البتہ دو ایکسیپشن برقرار رکھے گئے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہو یا سفر پہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ روزوں کی تعداد بعد میں پوری کر لیا کرے۔ یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، دشواری نہیں چاہتا، تنگی نہیں چاہتا کہ تم بیمار ہو تب بھی روزہ رکھو، ایسا نہیں ہے، لیکن ولی تکمل العدہ، تمہیں چاہیے کہ تم تعداد ضرور پوری کیا کرو۔ بیماری یا سفر کی وجہ سے اگر روزہ قضا کیا ہے، تو بیماری اور سفر میں روزہ قضا کرنا افضل ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا پوری کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ ولتکمل العدہ، تمہیں چاہیے کہ تم روزوں کی تعداد ضرور پوری کرو۔ ولتکبر اللہ علی ما ہداکم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ ولعلکم تشکرون، اور یہ رمضان میں قرآن کا نزول اور روزے کی عبادت اللہ پاک نے تمہیں اس لیے عطا فرمائی تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن سکو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مبارکہ کا آغاز ہوا، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ گویا قرآن کی نزول کی جو عظمت اس آیت مبارکہ میں آئی ہے اس پر میں 3 منٹ میرے پاس ہیں، صرف اس طرح توجہ دلا رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، حضور نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکیں کہ میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو سکوں گا؟ ہم میں سے ہر شخص کمزور ہے، اس کو شفاعت کی ضرورت ہے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت، قرآن کی شفاعت، روزے کی شفاعت، یہ ملے گی تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ مل سکے گا. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. یقول الصیام ای رب انی مناتہ طعام و شہوات من نہار، روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفس سے روکے رکھا، فشفعنی فی، تو اے اللہ اس بندے کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما. ویقول القرآن، اور قرآن یہ کہے گا، مناتہ النوم باللیل، اے میرے رب میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا. یہ عام دنوں میں اگر 11 بجے سوتا تھا تو رمضان کی راتوں میں اس نے اپنی نیند قربان کی قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے، قیام اللیل کے لیے، سننے کے لیے، سنانے کے لیے قرآن کے ساتھ وقت گزارا. فشفعنی فی، تو اے اللہ اس بندے کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما. رحمت للعالمین نے بشارت دی، فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ پاک ہمارے حق میں بھی یہ شفاعت قبول فرما لے. اللہ کا شکر ہے کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے انشاءاللہ، لہذا ابھی سے ارادہ کیجئے کہ دن میں انشاءاللہ روزہ رکھیں گے. انشاءاللہ العزیز، دیکھیے دن کا روزہ اللہ پاک نے فرض کیا، لیکن رات کا قیام فرض نہیں کیا، یہ اس امت پر رحمت فرمائی گئی، لیکن اس کو پیرالل اس لیے بیان کیا کہ اس کی فضیلت واضح رہے. اور جو اصل آبجیکٹو ہے روزے کا، دن میں نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرو اور رات کے وقت کھڑے ہو کر اللہ کا کلام اسے سناؤ، سنتے رہو، سناتے رہو. جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، روح اگر تسکین نہ پائے، نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے. لہذا رات کے وقت کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سننا، یہ اس روحانی ترقی کا اصل ذریعہ ہے. لہذا کوشش کریں رات کے وقت کچھ نہ کچھ قیام ضرور کریں. تراویح کی صورت میں الحمدللہ سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت موقع دا، اللہ کا شکر ہے کہ سلسلہ چل رہا ہے. جس چیز کی کمی اس معاشرے میں نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن سے محبت بھی ہے الحمدللہ، قرآن کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے عظیم اکثریت تیار ہے الحمدللہ. لیکن میرے بھائیوں ذرا توجہ کیجئے گا، قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، ہدایت کے لیے نازل ہوا. کیا ہمارے معاشرے میں قرآن کو ہدایت کی نیت سے پڑھا جاتا ہے؟ اکثر و بیشتر ایسا نہیں، پڑھا جا رہا ہے لیکن سمجھنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں. لہذا اللہ پاک غریق رحمت فرمائے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے متوجہ کیا اس امت کو کہ تراویح کے ساتھ اگر ترجمہ قرآن کی بھی کچھ نہ کچھ محفل ہو، کچھ نہ کچھ قرآن کا فہم بھی دیا جا رہا ہو، خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کو، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، کمپیوٹر سائنس میں ایم ایس کی ڈگری لی ہوئی ہے، ایم بی اے کیا، انگریزی اتنی پڑھی کہ انگریزوں کو پڑھاتے ہیں، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، کیا جواب دیں گے یہ پڑھے لکھے لوگ؟ یہ ڈگریاں دکھائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ ایم ایس کی ڈگری لی تھی میں نے، یہ ڈگریاں ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیں گی؟ سوال کیجئے اپنے آپ سے، 20 سال 22 سال 25 سال میں نے تعلیم کے لیے لگائے، حاصل کیا ہوا؟ پیسہ کمانے کی مشین تو بن گیا میں، عزت سے پیسہ کما رہا ہوں، لیکن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ جواب دے سکوں گا؟ اپنی بہترین صلاحیتیں کس کام میں لگائیں؟ بہرحال پڑھے لکھے لوگوں کو ڈاکٹر صاحب نے متوجہ کیا کہ خدا کے واسطے قرآن کو سمجھ کے پڑھو. اور اس کے لیے 1984 میں ڈاکٹر صاحب نے لاہور میں دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کیا. اللہ پاک نے یہ پورا سلسلہ شرف قبولیت بخشا. 86 میں کراچی تشریف لائے، 91 میں اس مسجد کی بنیاد ڈالی، 90 میں، اور 91 میں ٹینٹ لگا کر یہاں پہلی مرتبہ دورہ تجمہ قرآن ہوا تھا نیچے بیسمنٹ میں. پھر 98 میں محترم ڈاکٹر صاحب نے انتہائی بڑھاپے میں بیماری کے ساتھ اس جگہ دورہ تجمہ قرآن مکمل کرایا اور الحمدللہ وہ ریکارڈ ہوا اور اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنایا الحمدللہ. بہرحال ڈاکٹر صاحب اس دنیا سے چلے گئے, غریق رحمت فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی, ہم نے بھی جانا ہے. اب سمجھداری ہے کہ انسان اپنے جانے کی تیاری کرے, اور تیاری کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کرے. دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے, یہ ہے وہ قرآن حکیم جو ہمیں ہدایت عطا فرماتا ہے. لہذا اس مرتبہ بھی انشاءاللہ اس مسجد میں دورہ تجمہ قرآن کی محفل ہوگی انشاءاللہ العزیز. 16 مئی سے انشاءاللہ دورہ تجمہ قرآن کا آغاز ہوگا, اگر چاند دکھ گیا تو تراویح بھی شروع ہو جائے گی, ورنہ پہلا لیکچر ہوگا تعارف قرآن حکیم کا, انٹروڈکشن ٹو قرآن, اور اس دوران اعلان ہو جاتا ہے, اگر ہو گیا تو تراویح کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ 4 رکعت تراویح جو ہم پڑھنے والے ہیں پہلے بیٹھ کر ترجمہ اس کی تشریح مختصر پڑھ لیتے ہیں, پھر 4 رکعت تراویح پڑھتے ہیں, پھر اس کے ترجمہ پڑھتے ہیں. اس طرح یہ تراویح تقریباً 1 بجے رات کو ختم ہوتی ہے, 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں اس میں. اور یہ 4 سے 5 گھنٹے ذرا مہینے کے کتنے گھنٹے بنے, 100 سے 120 گھنٹے میں اگر قرآن حکیم کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے تو اس سے بہترین اور کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس رمضان میں خاص طور پر اپنے رات کے اوقات قرآن حکیم کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے بہت ہی کام کا, تحفہ رمضان, استقبال رمضان, شہر عظیم اور رفیق تنظیم, عظمت و سیام و قیام اللیل, اور رہنمائے اعتکاف, یہ ہیں موضوعات. اس میں انجینئر حافظ نوید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ, جمیل الرحمان عباسی صاحب اور اویس پاشا کرنی صاحب نے اس کو تالیف کیا ہے. یہ کتابچہ ضرور حاصل کریں, 300 کی تعداد میں یہاں موجود ہے. میری خواہش ہے کہ ہر نمازی یہاں سے لے, ایک مرتبہ خود پڑھیں اور پھر کسی حبیب کو, اپنے دوست کو یہ ضرور پہنچائیں. اللہ پاک ہمیں رمضان سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.